غزہ فتح یاب ہوا اسے جشن منانے کا حق ہے اور ہم بھی اس جشن میں شریک ہیں. رائے الیوم لندن.
غزہ کو جشن منانے کا حق ہے. فلسطینی قوم اور تمام عرب و اسلامی اقوام کو بھی جشن منانے کا حق ہے. اس لیے نہیں کہ صہیونی جارحیت بند ہو گئی ہے بلکہ اس لیے کہ فتح ملی ہے. جارح قوت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ساتھ ہی وہ ساری طاقتیں بھی جو اس جارحیت کی پشت پر تھیں اور اس سلسلے میں ساز باز کر چکی تھیں, خاص طور پر عرب حکومتیں, شکست سے دوچار ہوئیں. مزاحمتی محاذ اپنے تمام گروہوں کے ساتھ فتح یاب ہوا کیونکہ اس نے 51 دن تک 60 لاکھ یہودیوں پر خوف و وحشت طاری رکھی اور وہ پناہ گاہوں میں دب کے رہے. مزاحمتی محاذ اس لیے فتح یاب کہا جائے گا کہ اس نے جنگ کا سامنا کرنے کی اپنی مہارت کا مظاہرہ کیا ہے. اس نے اسرائیل کو حیرت زدہ کر دیا اور ساتھ ہی اسرائیل کے عرب دوست بھی ششدر رہ گئے.
اس جنگ میں جو ہوا وہ پہلے نہیں ہوتا تھا. اس دفعہ مزاحمتی محاذ نے سفید پرچم بلند نہیں کیے اور اسے امریکی ساخت کے F-16 جنگی طیاروں اور اسرائیل کے اسلحے کے ذخائر خوف زدہ نہیں کر سکے. غزہ کے شمال میں واقع صہیونی بستیوں میں رہنے والے آبادکار نہال اوز آپریشن کے بعد گھر بار چھوڑ کر بھاگے کیونکہ حماس کے اس آپریشن نے اسرائیل کے تمام عسکری شعبوں کو ہلا کر رکھ دیا. مجاہدین سرنگ سے باہر نکلے اور انہوں نے اس جگہ پر موجود تمام اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کر دیا, اور یہ ساری کارروائی اتنے پرسکون انداز میں کی گئی کہ گویا یہ فلسطینی مجاہدین جنگ نہیں تفریح کے لیے آئے ہیں. اس کامیابی میں فلسطینی مذاکرات کاروں کی استقامت کا بھی کردار ہے جنہوں نے ہر دباؤ کا شجاعت کے ساتھ سامنا کیا اور اپنے مطالبات پر قائم رہے.
نتنیاہو کا سیاسی مستقبل شرمناک طریقے سے ختم ہو گیا. اب نتنیاہو ان اسرائیلی آبادکاروں سے کیا کہیں گے جن سے انہوں نے غزہ سے فائر ہونے والے میزائلوں کو ختم کر دینے کا وعدہ کیا تھا. اگر اسرائیل کی مختصر سی کابینہ ٹکڑوں میں بٹ جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. انہیں علم ہے کہ اس جنگ میں شکست کا سامنا ہوا ہے, لہٰذا ان کے ووٹروں سے انہیں جوتے پڑنا طے ہے. اسرائیل کو عالمی رائے عامہ کی نفرت مول لینی پڑی ہے. اب وہ مستقبل میں کبھی رائے عامہ کو گمراہ نہیں کر پائے گا جیسا کہ وہ اب تک کرتا آیا تھا. غزہ کے جن جوانوں نے سرنگوں کا جال بچھایا ہے انہوں نے جنگ کے تمام اصولوں کی پابندی کی. انہوں نے کوئی بھی اسرائیلی بچہ قتل نہیں کیا بلکہ صرف صہیونی فوجی ان کا نشانہ بنے, جبکہ خود کو مہذب کہنے والے اسرائیلی فوجیوں کا نشانہ صرف بچے تھے. غزہ کے مجاہدین اس لیے جیتے کہ انہوں نے جنگ کی مہارت عزت و شرف اور استقامت و پائیداری کے مکتب سے حاصل کی ہے. استقامت و مزاحمت کی ثقافت ایک بار پھر بحال ہو گئی ہے اور مجاہدین کی نئی نسل سامنے آئی ہے جو فلسطینی قوم کو اس کے تمام حقوق دلائے گی. اسرائیل و فلسطین جنگ میں حقیقی جیت کس کی؟ چوتھی دنیا ہندوستان.
غزہ جنگ میں جیت کس کی ہے, حماس کی یا اسرائیل کی؟ یہ ایک بڑا سوال ہے اور اس کا جواب بھی بہت پیچیدہ اور تجزیے پر مبنی ہے. ایک طرف اسرائیل طاقت سے لیس اور دولت سے بھرپور ہے, دوسری طرف فلسطین نہتھا اور بے سر و سامانی میں جی رہا ہے. ایسے میں جانی نقصان کس کا زیادہ ہو رہا ہوگا اس کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس جنگ نے اسرائیل کو جو نقصان پہنچایا ہے وہ فلسطین کو ہوئے نقصان سے کہیں زیادہ ہے, اور وہ نقصان ہے نفسیاتی, سفارتی اور محسوساتی شکست. اگر تینوں نقصانات کا تجزیہ کر لیا جائے تو پوچھے گئے سوال کا جواب خود بخود سامنے آ جائے گا کہ جیت کس کی ہوئی ہے.
اسرائیلی یونیورسٹی بار اعلان میں عربی کے پروفیسر مرد خانی قادر نے ایک عبری اخبار کو دیے گئے انٹرویو کے دوران فلسطین کو شکست دینے کے لیے چند تجاویز پیش کی. ان تجویزوں میں ایک متبادل انہوں نے یہ بتایا کہ عرب ثقافت کو سامنے رکھتے ہوئے اسرائیل کے پاس فلسطین کو شکست دینے کے لیے فلسطینیوں کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ جبری زیادتیاں روا رکھی جائیں. اسرائیلی پروفیسر کا یہ بیان اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ اسرائیل میں نفسیاتی شکست کا احساس جنم لے رہا ہے. یہ صورتحال ہر اس قوم اور فرد کے ساتھ ہوتی ہے جو اپنی طاقت پر بہت زیادہ بھروسہ کر لیتے ہیں اور دشمن کی طاقت کا صحیح اندازہ نہیں کر پاتے. ایسی قوم جب اپنے ہدف میں کامیاب نہیں ہوتی ہے تو نفسیاتی شکست سے دوچار ہو جاتی ہے. اس کے بعد وہ جنگ کو جیتنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو ماضی میں یہی صورتحال امریکہ کے ساتھ بھی پیش آئی تھی، اور اس نے بھی افغانستان میں طالبانیوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے اپنی زبردست فوجی طاقت پر بھروسہ کر لیا تھا، لیکن انجام کیا ہوا؟ اس کے بارے میں ایک امریکی اخبار واشنگٹن ٹائمز نے 21 اپریل 2012 کو لکھا کہ افغانستان میں امریکہ کو نفسیاتی شکست ہوئی ہے، اور شکست کے بعد اب امریکی فوج کو افغانستان سے واپس آ جانا چاہیے۔
دراصل اسرائیل نے جنگ کا آغاز اس مقصد سے کیا تھا کہ غزہ کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ طاقت کے زوم میں ایسا سوچنے کا جواز اس کے پاس موجود تھا، کیونکہ وہ فلسطین کے ہر حملے کو ناکام بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے پاس ایسے آئرن ڈوم راکٹ شکن موجود ہیں جو فلسطین کے ہر راکٹ کے ہدف اور نشانے کو سمجھ کر اسے فضا میں ہی ناکام بنا دے۔ لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو فلسطین کے کئی راکٹ اپنے ہدف پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، اسرائیل کے لوگ مارے گئے۔ حماس کے رویے نے اسرائیل کو یہ ماننے پر مجبور کر دیا کہ وہ اس کا ایک مضبوط دشمن ہے، اور نہ صرف اس کے تقریباً 69 نوجوانوں کو ہلاک کرنے کی بلکہ جنگ کو طویل کھینچنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ غرض اسرائیل نے فلسطین کو نیست و نابود کرنے کا جو خواب دیکھا تھا، اس میں ناکامی نے بھی اس کو نفسیاتی شکست میں مبتلا کر دیا ہے۔ دوسری طرف اس جنگ میں اسرائیل نے فلسطین کا جانی نقصان تو بہت کیا، لیکن سفارتی طور پر اسے بڑی ناکامی ہاتھ لگی ہے۔ اس جنگ میں اسرائیل کے رویے نے پوری دنیا میں یہ پیغام دیا ہے کہ وہ ایک جابر قوم ہے، اور جنگ کے دوران اصول جنگ کو یکسر نظر انداز کر دیتی ہے۔ یوم دفاعی صنعت پر شاندار تقریب، صدر اور وزیر دفاع کی شرکت، جدید میزائلوں کی رونمائی۔
برطانیہ کے نائب وزیر اعظم نک لگ دہلی کے گرودوارے میں باورچی کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔
سروے رپورٹ میں نتن یاہو کی مقبولیت منحدم۔
بچوں کو سر کاٹنے کی تربیت دے رہے ہیں داعش کے دہشت گرد۔
ایبولا وائرس کا بحران، ہلاک ہو جانے والے طالب علم کے ساتھ صحت عامہ کے شعبے کے افراد۔
نائجیریا میں بوکو حرام نے خلافت تشکیل دینے کا اعلان کیا۔
یوکرین کے ماکیوکا شہر پر فوج کی بمباری، بیٹی کی لاش دیکھ کر ماں کا برا حال۔
لندن میں بگ بین کی صفائی۔
بے شک امریکہ لیبیا پر ہونے والے فضائی حملوں کی حقیقت سے آگاہ ہے۔ فورن پالیسی امریکہ۔
ترابلس پر کنٹرول کے لیے جنگ میں مصروف انتہا پسندوں پر دو فضائی حملوں کے سلسلے میں یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ان حملوں کے پیچھے کون ہے، اور امریکہ کو ان حملوں کی اطلاع تھی یا نہیں۔ گزشتہ 23 اگست کو فرانس پریس نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ حملے کا نشانہ بننے والے انتہا پسندوں نے الزام کی انگلی مصر اور متحدہ عرب امارات کی جانب اٹھائی ہے۔ مصری فوج نے فوری طور پر کہا کہ ان حملوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تاہم پیر کے روز نیو یارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ امریکی حکام نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ مصر اور متحدہ عرب امارات نے یہ حملہ کیا ہے، جس کی امریکہ کو بھی پہلے سے اطلاع نہیں تھی۔
یہ دعویٰ ناقابل یقین معلوم پڑتا ہے، کیونکہ علاقے میں امریکہ کی فوجی موجودگی ہے، لہذا حملے اس کی نظر سے دور نہیں رہے ہوں گے۔ خلیج فارس اور بحیرہ روم میں امریکہ کے بحری بیڑے موجود ہیں، ایسے میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ متحدہ عرب امارات نے امریکہ کو اطلاع دیے بغیر یہ حملہ کیا ہو۔ مصر اور متحدہ عرب امارات کا سلسلہ یہ ہے کہ ان کے لیے علاقے میں حالات کچھ اس طرح کے بن گئے ہیں کہ ان کے لیے یہ حملہ یوں بھی ضروری ہو گیا تھا۔ مصر اور امریکہ کی جانب سے لاکھ یہ کہا جائے کہ انہیں ان حملوں کے بارے میں علم نہیں ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ متحدہ عرب امارات امریکہ کو اطلاع دیے بغیر یہ حملہ نہیں کر سکتا۔ حالیہ سیاسی تغیرات سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لیبیا اور علاقے کے کچھ ملکوں کے درمیان مزید تصادم بھی ہو سکتا ہے۔ حال ہی میں الجزائر، مصر، لیبیا، مراکش اور تیونس نیز امریکہ کے نمائندوں کا اجلاس ہوا، جس میں لیبیا سے کہا گیا کہ وہ دہشت گردی کے خلاف کارروائی کرے۔
لیبیا میں حالیہ دنوں میں جس طرح سے لاقانونیت پھیلی ہے، اس کی وجہ سے علاقے کے ممالک کو انتہا پسندی کی بابت خطرات لاحق ہو گئے ہیں، اور وہ کسی بھی صورت میں ان خطرات سے نمٹنا چاہتے ہیں۔ جولائی میں قاہرہ میں ہونے والے عرب لیگ کونسل کے اجلاس میں لیبیا کے حالات پر طولانی بحث ہوئی۔ اسی مہینے مراکش نے کئی مقامات پر فوجیں تعینات کر دیں۔ یہ ساری چیزیں موجودہ مشکل حالات کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ظاہر کرتی ہیں کہ آنے والے ایام بھی بڑے دشوار ہیں اور اس کی فکر علاقائی ممالک کو ستا رہی ہے۔ نریندر مودی اپنی تجویز پر خود بھی عمل کریں، ندائے ملت پاکستان۔
بھارت میں جب سے بی جے پی کی حکومت بنی ہے شاید ہی کوئی دن ہو جب بھارتی فوج کی جانب سے پاکستان کے علاقوں پر فائرنگ اور گولہ باری نہ کی گئی ہو۔ بی جے پی کے وزیر اعظم نریندر مودی کی مسلمان دشمنی اور بالخصوص پاکستان سے قدورت کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، بلکہ اس پارٹی اور ان کے ہندو قوم پرست لیڈروں نے تو الیکشن ہی پاکستان کے خلاف نعروں کے ذریعے ہندو تعصب و عصبیت کی آگ بھڑکا کر جیتا ہے۔ پاکستان کے مختلف سیکٹروں پر بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری کا تازہ ترین واقعہ 17 اگست کو سیالکوٹ ورکنگ باؤنڈری لائن کے چپراڑ اور نکیال سیکٹروں میں فائرنگ اور گولہ باری ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے بھی پاکستان کو دھمکیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بی جے پی جو بھارتی عوام کی تقدیر بدلنے اور انہیں غربت و دیگر درپیش مسائل سے نجات دلانے کے نعرے لگا کر اقتدار میں آئی تھی، اقتدار میں آتے ہی اس نے ان نعروں کو فراموش کر کے بھارتی حکمرانوں کی روایتی روش پاکستان دشمنی اور پاکستان مخالف نعرے بازی کو اپنا لیا ہے۔ نریندر مودی نے یوم آزادی کے موقع پر لال قلعہ دہلی میں اپنے پہلے خطاب میں پڑوسی ملکوں سے کہا کہ وہ باہمی اختلافات چھوڑ کر اپنی توجہ غریبی کے خاتمے پر مرکوز کریں۔
بلا شبہ یہ خطے کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے نہایت مثبت تجویز ہے، بشرطے کہ بھارت کے وزیر اعظم اپنی اس تجویز پر خود بھی عمل کریں۔ لیکن بھارت کے روایتی جنگی جنون اور اسلحے کا ڈھیر لگانے کے سلسلے کی اس تجویز پر عمل کے راستے میں خود ہی رکاوٹ نہیں بن گئے ہیں۔ نریندر مودی کا یہ کہنا کہ حکومت نے دفاعی ٹیکنالوجی میں خود کفیل ہونے کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں، کوئی ملک اب بھارت کو چیلنج دینے کی جرات نہیں کر سکتا، انہی نریندر مودی نے قبل ازیں بین الاقوامی اسلحہ ساز فیکٹریوں کو بھارت میں اسلحہ فیکٹریاں قائم کرنے کی دعوت دی اور اس سلسلے میں انہیں مراعات کی بڑھ چڑھ کر پیشکش کی۔
بھارتی وزیر اعظم متشددانہ سوچ ہی نہیں رکھتے بلکہ اس کا عملی مظاہرہ بھی کرتے ہیں، جس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ خطے کے دیگر ممالک اپنے دفاع کے حوالے سے زیادہ فکر مند ہوں، کیونکہ بھارتی وزیر اعظم کے خطرناک عزائم بھارت کے روایتی جنگی جنون اور اسلحے کے ڈھیروں میں مزید اضافے کی روش سے اگر آس پاس کے ممالک میں خطرات کے خدشات اور احساسات جنم لیں تو یہ غیر فطری نہیں ہے، جبکہ بھارتی عوام سے انتخابات میں حاصل کردہ مینڈیٹ کا تقاضا ہے کہ وہ بھارتی عوام کو غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی سے باہر لائیں۔ گزشتہ چند برسوں میں بھارت میں خواتین، بالخصوص کالجوں یونیورسٹیوں کی طالبات، گلی محلوں میں آباد نوجوان لڑکیاں بہت بڑی تعداد میں جنسی تشدد کا نشانہ بنائی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے لیے پریشان کن صورتحال جنم لے چکی ہے۔ اسرائیل کو ایک اور دھچکا، ایران نے اسرائیلی ڈرون طیارہ مار گرایا. اردو ریڈیو تہران.
ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے ایک اسرائیلی ڈرون طیارے کو مار گرایا. سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے تعلقات عامہ کے دفتر نے ایک بیان میں جو اتوار کو شائع ہوا اعلان کیا کہ تباہ کیا جانے والا ڈرون طیارہ راڈار پر دکھائی نہ دینے والا طیارہ تھا جو نتنز کے ایٹمی علاقے کی حدود میں داخل ہونا چاہتا تھا. تاہم سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم کے ذریعے اس ڈرون کی شناخت کر کے اسے مار گرایا گیا. اس بارے میں مختلف نقطہ نگاہ ہیں کہ آخر یہ طیارہ کس راستے سے ایران میں داخل ہوا. اسرائیلی اخبار یدیوت اہرونوت کے تجزیے کے مطابق ایران میں اس طیارے کے داخل ہونے کے چار راستے ہو سکتے ہیں. ایک جنوبی راستہ ہے سعودی عرب کی طرف سے، دوسرا شمالی راستہ ہے شام اور ترکی کی جانب سے، تیسرا عراق اور اردن کی طرف سے، اور چوتھا سب سے طولانی راستہ بحر احمر کا راستہ ہے کہ جس کے لیے اسے کسی تیسرے ملک کی فضائی حدود میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے.
بہر صورت ایران کی فضا میں صہیونی حکومت کی جاسوسی کے طیارے کے داخل ہونے کا چند پہلوؤں سے جائزہ لیا جا سکتا ہے. اول یہ کہ یہ اقدام ایران کی فضائی حدود میں صہیونی حکومت کی جارحیت پر دلیل ہے جو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، اور ایران کو اپنے دفاع کے حق پر تاکید کرتے ہوئے اس مسئلے کا بین الاقوامی اداروں کے توسط سے تحقیقات کرانے کا حق حاصل ہے. اس سلسلے میں دوسرا تجزیاتی پہلو یہ ہے کہ جدید ترین ڈرون طیارے کو شکار کرنے سے ایران کے اینٹی کرافٹ سسٹم کی اعلیٰ اور بلند و بالا صلاحیت اور توانائی کی نشاندہی ہوتی ہے. لیکن اس میں تیسرا پہلو اس ڈرون طیارے کا ہدف اور مقصد ہے، یعنی نتنز میں ایران کی ایٹمی تنصیبات. ایران میں ڈرون طیارے کے داخل ہونے کی وجوہات کا چند پہلوؤں سے جائزہ لیا جا سکتا ہے، جن میں سے ایک ایران کی دفاعی صلاحیت کا اندازہ لگانا ہے. یہاں تک کہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ اسرائیل کا مقصد ایران کی ایئر ڈیفینس سسٹم کی صلاحیت کا اندازہ لگانا تھا تو بھی اسے ٹھوس جواب مل گیا ہے، اور یہ جواب اتنا ٹھوس اور دندان شکن ہے کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایران دشمن کی جارحیت کا جواب دینے کے لیے بھرپور صلاحیت اور توانائی کا حامل ہے.
اس بنا پر اگر صہیونی حکومت اس طرز فکر کے ساتھ نیا کھیل کھیلنا چاہتی ہے تو اس کا یہ اقدام دو دھاری تلوار کی مانند ہے جو نہ صرف اس حکومت کو بھاری پڑے گا بلکہ امریکہ اور کوئی بھی دوسرا فریق کہ جس نے اس مسئلے میں اسرائیل کا تعاون کیا ہوگا وہ بھی برے نتائج کا متحمل ہوگا. البتہ صہیونی حکومت کو اس سے قبل بھی ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں مہم جوئی کا تجربہ حاصل ہے. چنانچہ امریکہ اور اسرائیل نے مشترکہ منصوبے کے تحت ایران میں نتنز کی تنصیبات میں یورینیم کی افزودگی کے پروگرام کو ناکام بنانے کے لیے اسٹاکس نیٹ کمپیوٹر وائرس سے استفادہ کیا. بہرحال صہیونی حکومت اپنے ناپاک اور منحوس وجود کے ساتھ علاقے میں شیطنت کا مرکز ہے، اور اس کے اس قسم کے اقدامات اس کی ماہیت کو آشکارا کر دیتے ہیں. لیکن جیسا کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے بیان میں صراحت کے ساتھ کہا گیا ہے کہ سپاہ پاسداران اسلامی جمہوریہ ایران کی دیگر مسلح افواج کے ساتھ ایران کے دفاع کے لیے ہر طرح کی آمادگی رکھتی ہے اور کسی بھی خطرے سے مقابلے کے لیے اپنے حق کو محفوظ سمجھتی ہے.